الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. راستے میں ایک تو اسٹیڈیم میں میچ بھی تھا، اس کا بھی ٹریفک تھا، دوسری آج کوئی ریلی تھی ایم کیو ایم کی، اس میں بھی پھنس گئے، بہت مشکل سے پہنچے، تو کافی دیر ہو گئی وہاں پہنچنے میں. تو وقت ابھی بہرحال مختصر ہے، آدھا گھنٹہ ہے، تو جتنی آیات ہو سکیں گی انشاءاللہ میں عرض آپ کے سامنے پڑھ لوں گا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب دکھلا دیا، ان عیوب سے پاک کر کے دکھلا دیا. مما قالوا، جو بات کہ وہ غیر مسلم لوگ کہا کرتے تھے یا لوگ کہا کرتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی وجیہ انسان تھے، اللہ کے نزدیک بہت باعزت اور بڑی وجاہت والے انسان تھے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں، تم اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور سیدھی بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم لوگوں نے سچی اور سیدھی بات کی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس انسان نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. یہ جو آیات آئی ہیں، چونکہ سورہ احزاب چل رہی ہے، اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 ہے، 69 آیت نمبر یہ ہے. چونکہ پوری سورہ احزاب کے اندر جو موضوع چلا ہے وہ ہے اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، ان کاموں سے بچنے کی بارے میں تاکید کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچتی ہوں، ان سے بچنے کی ہدایات اس میں کی گئیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پہلے پیش بندی کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپ لوگ بھی اس طریقے سے اپنے نبی کو تکلیف مت دینا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی. اس طرح کی تکلیفوں میں اور طرح طرح کی باتوں میں تم لوگ مبتلا مت ہونا. اور واقعہ یہ پیش آیا اس کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی کو اپنے جسم میں جو انسان کی جو سطر ہے اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس آیت کی جو تشریح ہے, یہ آیت کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت حیا کرنے والے تھے. اللہ کے سارے نبی حیا کرنے والے ہوتے تھے, موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر بہت حیا کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے بدن کو چھپاتے تھے تاکہ کوئی ان کے جسم کا کوئی حصہ کوئی دیکھ نہ لے. جب غسل کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے اندر جا کے غسل کیا کرتے تھے, جو کہ شریعت کا حکم ہے. تو بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ وہ سب کے سامنے برہنہ ہو کے نہاتے تھے, ننگے ہو کے نہاتے تھے. یہ ان کے یہاں کا ایک رواج تھا. تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ ہم لوگ تو کوئی شرم و حیا کرتے نہیں ہیں اور ہر ایک کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں اور نہاتے ہیں سب کے سامنے اس طریقے سے, تو موسیٰ علیہ السلام جو چھپ کر نہاتے ہیں یقیناً ان کے جسم میں کوئی عیب ہے, ان کے جسم میں کوئی عیب ہے جس عیب کی وجہ سے یہ چھپ کر نہاتے ہیں, سب کے سامنے آتے ہوئے شرماتے ہیں. اللہ وہ عیب انہوں نے بتایا یا تو کوئی برس ہے یا کوئی جسمانی کوئی اور عیب ہے ایسا جس کے سامنے یہ جس کو یہ سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کسی ظاہری بیماری میں کسی ظاہری معذوری میں اللہ نے مبتلا نہیں فرمایا, اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کسی ایسے عیب کے اندر مبتلا فرماتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں برائی کا باعث ہو. چنانچہ جب یہ بات بڑی زبان زد عام ہو گئی اور پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی قوم کے لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیماری میں مبتلا ہیں, جسمانی عیب کے اندر مبتلا ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. چنانچہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے, کسی اوٹ میں اور کسی پردے میں نہا رہے تھے. اپنے کپڑے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کے اوپر رکھے اور نہانے لگے. تو جب نہا کے فارغ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کے پاس پہنچے لینے کے لیے, تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر آگے کھسکنے لگا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے سو بھی حجر, یعنی اے پتھر میرے کپڑے, اے پتھر میرے کپڑے. مگر پتھر آگے آگے چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام اسی برہنہ حالت میں اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے, یہاں تک کہ پتھر ایسی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا جہاں بنی اسرائیل کا ایک مجمع تھا. اس مجمع نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل برہنہ, ان کے جسم کے اوپر کوئی عیب نہیں, اور وہ پتھر کے پیچھے لپک رہے ہیں اور اپنے کپڑے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سب نے دیکھا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ جو مشہور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وہ شہرت جو غلط شہرت پھیل گئی تھی, وہ شہرت ختم ہو گئی. اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی براءت ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. پتھر پہنچ گیا ایک جگہ پر, موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے اپنے کپڑے لیے اور کپڑے پہن لیے. پھر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کیا, تو اس کی وجہ سے تین چار نشان اس پتھر کے اوپر قائم ہو گئے. یہ واقعہ بیان فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جس ایذا کا ذکر ہے, کہ اس طریقے سے تم لوگ ہمیں ایذا مت پہنچانا. یہ واقعہ بیان کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہ الفاظ بیان فرمائے کہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا, کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب وجاہت تھے. صاحب وجاہت, اب دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں, کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء پیدا فرمائے سب اپنے نسب کے لحاظ سے بڑے عالی نسب تھے، اونچے خاندانوں کے لوگ تھے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی تو بہت نیچے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں، خاندانی نسب بڑا اونچا ہوتا تھا. اسی لیے پہلے یہ معاملہ تھا کہ دین کا علم بھی وہ لوگ حاصل کرتے تھے جو بہت اونچے نسب والے لوگ ہوتے تھے، وہ دین کے علم کے حاصل کرنے میں لگتے تھے. یہ تو ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کو معیوب سمجھا جانے لگا، اور اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے نہیں آتے. لیکن تمام انبیاء کرام عالی نسب ہوتے تھے، اونچے نسب والے ہوتے تھے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. اور کسی بھی نبی کو اللہ تعالی نے کوئی ایسا جسم عطا نہیں کیا جو قابل نفرت ہو لوگوں کے لیے، سب اچھی صحت کے مالک، خوبصورت جسامت کے مالک تھے، سب اچھی صحت کے مالک، خوبصورت جسامت کے مالک تھے. کوئی ظاہری طور پر کسی پیغمبر کا کانا ہونا، نابینا ہونا، بہرا ہونا، گونگا ہونا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا، یہ کہیں روایت سے ثابت نہیں. صرف ایک واقعہ آتا ہے نبی کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بیماری میں مبتلا کر دیا تھا جو ان کے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے تھے، لیکن وہ بیماری عارضی تھی اور وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا، ابتلا تھی اور آزمائش تھی، اور انبیاء کرام پر آزمائشیں بہت سخت آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آزمائشوں میں سب سے زیادہ ہوتے تھے، سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آزمائشیں آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں وہ، پھر جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں وہ، یعنی جو جتنی زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہیں. تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آتا ہے نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی پھوڑوں کی شکایت میں دانوں میں مبتلا کر دیا تھا، باقی نہیں. تو یہ واقعہ آیا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اپنی طرف سے چلتی ہوئی بات افواہ کے طور پہ ذکر کر دی جس سے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو اے امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، آپ لوگ اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کبھی مت کرنا، کبھی ان کے کسی عیب کی طرف اشارہ مت کرنا جس سے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ یہ پوری صورت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دینے کے بارے میں اور اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، اللہ کو اذیت نہ دینے کے بارے میں ہے، اس لیے اس بات کو بیان فرمایا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک بڑے صاحب وجاہت تھے. صاحب وجاہت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، صاحب حیثیت اور صاحب وجاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں اور اس کی خواہشات کو رد نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ تو انبیاء کرام کے خواہشات کو پورا فرماتے تھے، ان کے خواہشات کو آپ رد نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز مانگی اور اللہ نے دعا قبول کی. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ شیخ، آپ کو تو اللہ نے ہم کلامی کے لیے بلایا، کتنا بڑا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا، تو میں ایک انتہائی غریب اور مصیبت کا مارا ہوا انسان ہوں اور مجھے اتنی تکلیفیں ہیں کہ مجھ جیسا مصیبت زدہ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اتنی میں تکلیفوں میں مبتلا ہوں، تو آپ جا رہے ہیں اللہ کے پاس تو میری سفارش کر دیجئے گا، آپ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعائیں آپ کے قبول ہوتی ہیں تو آپ میری بھی اس سفارش کروا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. جب وہاں ہم کلامی ہوئی اللہ تعالی سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جب میں آ رہا تھا آپ سے ہم کلامی کے لیے تو راستے میں ایک انسان ملا جو بڑا ہی مصیبت زدہ تھا, تکلیفوں کا مارا ہوا تھا. اس انسان کو کے لیے آپ دعا کر دیں کہ آپ, میں سفارش کرتا ہوں کہ اس انسان کی مشکلات کو آپ ختم فرما دیں اور اس کو, اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں, اس کو راحت دے دیں. تو آپ جو بھی اس کے ساتھ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں, اس کو راحت پہنچاتے ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ ہم اس کو جو راحت اور پہنچائیں وہ تھوڑی دیں یا زیادہ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جب اللہ سے مانگنی ہے تو تھوڑی کیوں مانگے, تو زیادہ مانگنی چاہیے. تو کہا کہ اللہ آپ تھوڑی کیوں دیں, آپ زیادہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دی, فرمایا کہ دے دی. موسیٰ علیہ السلام خوش کہ چلو جی بیچارہ مصیبت کا مارا ہوا, تکلیفوں میں مبتلا, اس کی جان چھٹ گئی مسائل سے, خوشی خوشی آئے اس کے گھر پہ پہنچے. پوچھا کہ بھائی کہاں گئے وہ صاحب, لوگوں نے کہا جی اس کا تو انتقال ہو گیا. اس کا تو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. وہ سارے سلام بڑے حیران کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے کہا کہ میں نے تو اس کو دنیا میں راحت دے ہی دی اور زیادہ دے دی, وہ تو مر گیا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی, مجھے بات نہیں سمجھ آئی. آپ نے تو میرے سے کہا تھا کہ میں نے تو اس کی تکلیف کو ختم کر دیا, راحتیں دے دی اور زیادہ دے دی, وہ تو چلا گیا دنیا سے. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس میں نہ سمجھوانے والی کون سی بات ہے, میں نے تو پوچھا تھا آپ سے کہ تھوڑی نعمتیں دوں یا زیادہ دوں, آپ نے کہا زیادہ دو, تو پوری دنیا بھی دیتا تو میرے نزدیک ہیش تھی. پوری دنیا بھی دیتا تو میرے نزدیک کیا تھی؟ وہ ہیش تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ بھگویا, فرمایا کہ دیکھو میری انگلی کے اوپر جو پانی لگا ہے اس کو سمندر کے پانی سے کوئی نسبت ہے؟ سمندر کا پانی اور انگلی پہ لگا ہوا پانی کوئی مناسبت ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے جو انگلی پہ لگا ہوا پانی. یہ تو ہمارے اور آپ کے نزدیک کے لیے دنیا بہت بڑی چیز ہے, اس لیے کہ ہم نے کچھ اور دیکھا ہی نہیں. جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا, وہ مینڈک کے بارے میں ہے کہ اس نے پوچھا کہ بھائی باہر جو بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ ایک مینڈک نے کہا کہ بھائی اتنا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اچھا بھائی اس چھوٹے سے گٹر کے اندر چکر لگایا اتنا ہوتا ہے؟ نہیں. کہ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا بھائی یہ جو میرا کنواں ہے اس کنویں کے برابر ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا اس سے بڑا تو کچھ ہوتا ہی نہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے کہ اس کنویں کے مینڈک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنویں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. ہماری مثال تو کنویں کے مینڈک کی سی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے بعد کیسا جہان رکھا ہے. عقل میں اس لیے نہیں آتا ہے, دیکھا نہیں. اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو بڑی آخرت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآخرت خیر و ابقا, آخرت سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے, اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا, دعوتیں جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ بنایا تھا. اور ایک اور دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنانے کی, اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے زمان میں لکنت تھی, فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو, فرعون کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں چلا تو جاؤں گا, میری زبان میں لکنت ہے, میں زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہیں بول سکتا, تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں. خیر وہ لمبا واقعہ ہے, ہارون علیہ السلام کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے بھائی کی نبوت کی دعا مانگی تھی. اور اپنا خلیفہ بھی بنایا اپنے بھائی کو. جب اللہ سے ہم کلامی کے لیے جبل طور پر گئے تو پیچھے رہ جانے کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ کی دعا بنوایا, اور نبوت کی دعا مانگی, اللہ نے نبوت کی دعا قبول کر لی. تو یہ ہے, اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, یہ آیت کا ترجمہ بھی یہ ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تکونوا, مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ان کی قوموں نے, ان کی قوم کی طرح اے مسلمانوں تم لوگ مت ہونا. فبرأہ اللہ مما قالوا, موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے براءت نصیب کر دی اور ان کو بے عیب ظاہر کر دیا, مما قالوا, ان کی قوم کے جو لوگ کہا کرتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا, اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک بڑے ہی منصب والے, بڑے ہی وجاہت والے انسان تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ آیت کلام پاک میں کئی جگہ تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہاں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تم لوگ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین, سچے انسانوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور مختلف جگہوں پر, ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے ایمان والو, تم لوگ اللہ کے ساتھ, اللہ سے تقوی اختیار کرو, اور ایسا تقوی اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کر دے, درست فرما دے. ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, کہ تم لوگ ان لوگ, اے ایمان والو, تم لوگ تقوی اختیار کرو اللہ سے, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے کہ اللہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. ایک اور جگہ پر فرمایا اتقوا اللہ, تم لوگ اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور یہ دیکھو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے کے بہت سارے طریقے, یہاں بھی یہ طریقہ بیان فرمایا. یہ آیت وہ ہے جو نکاح کے وقت میں بھی پڑھی جاتی ہے. نکاح کے وقت میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت نکاح کی ہے. مطلب کیا ہے؟ نکاح کے وقت میں تینوں آیتیں, یا تیسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تینوں آیتیں اتقوا اللہ سے تو شروع ہو رہی ہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تین آیتیں تھیں, تینوں میں اتقوا اللہ, اتقوا ربکم, کہ تم لوگ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کیا مطلب ہے نکاح کے وقت میں تین آیتیں اتقوا اللہ سے جو شروع ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ جب میاں بیوی کے درمیان قائم ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کے ڈر سے ہی پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. قانون, ضابطے, فتووں سے نہیں گھر چلتے, گھر فتووں سے نہیں چلتے, گھر جو ہے وہ قانون سے نہیں چلتے, گھر ضابطوں سے نہیں چلتے, گھر اللہ کے ڈر سے چلتے ہیں. باہمی اللہ کا ڈر ہوتا ہے, انسان محبت اور پیار اختیار کرتا ہے. گھر تو محبتوں سے چلتے ہیں. بیٹا باپ بیٹے کا رشتہ, ماں بیٹے کا رشتہ, باپ بیٹی کا رشتہ, ماں بیٹی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بیوی کا میاں کے ساتھ رشتہ, ہے نا جی. اور اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ رشتے, ایک ہی گھر میں باپ بیٹے بھی رہ رہے ہیں, بچوں کے بیٹے کے اپنی اولادیں بھی رہ رہی ہیں, ہر ایک کے ساتھ اللہ نے رشتوں کی نوعیتیں کیسی رکھی ہیں؟ مختلف رکھی ہیں. بہن کے ساتھ الگ ہے, بھائی کے ساتھ الگ ہے, بیٹی کے ساتھ الگ ہے, بیٹے کے ساتھ الگ ہے, ماں کے ساتھ الگ ہے, باپ کے ساتھ الگ ہے, بیوی کے ساتھ علیحدہ ہے, رشتوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. یہ سارے رشتے جو ہوتے ہیں نا گھریلو, یہ سارے قانون ضابطے کے پابند نہیں ہوتے, یہ محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں, یہ تعلقات کے رشتے ہوتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ یہ قانون ضابطے کا نہیں، یہ محبتوں کا رشتہ ہوتا، یہ گھر محبتوں سے چلتے ہیں. بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا خیال کرے، یہ رشتے اس سے چلتے ہیں. اس لیے فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کا ڈر ہوگا ایک دوسرے کا خیال کرو گے، ورنہ کون سا قانون ضابطہ تھوڑی گھروں میں چلتے ہیں. کہ قانون کی کتاب تھوڑی رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے شیخ نمبر فلانی اور کلاوز نمبر فلانی نکال لی، یہ ایسے نہیں ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو بہت ساری آیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں فرمایا اللہ سے ڈرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو. جب سچی بات ہوگی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، کسی دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سچ بولنا. سچ بولو گے، زبان صحیح چلے گی، اعضا بھی صحیح چلیں گے. خدا نہ خواستہ منہ سے جھوٹ نکل گیا، منہ سے غلط بات نکل گئی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں. جو انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے، کہ اتنا جھوٹا آدمی، اتنی بدبو آ رہی ہے اس کے اندر. اور ہمارے یہاں بات بات پہ جھوٹ. جب اللہ کے فرشتے دور بھاگ گئے، اللہ کی رحمتیں دور چلی گئیں، وہ انسان کہاں سے اللہ کی رحمتوں میں آئے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. قرآن پاک میں آ رہا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. فرمایا قتل الخراصون، جو اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے، انداز تخمینوں سے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ قتل کر دیے جائیں. جیسے نجومی ہیں، فارمسٹ ہیں، جن کو نہیں پسند کیا شریعت نے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے کا. غیب پر علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے. غیب پر علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس بھی غیب پر علم نہیں. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی بتنائی، وہ کون سی بتائی؟ وہ باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. ورنہ آپ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. غیب کا علم اللہ کی ذات ہے. غیب کا علم کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں آتا. تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر ڈالتا. جھوٹ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا، کہیں کا نہیں چھوڑتا. آج ہمارے ہاں روپے میں بے برکتی، پیسے میں بے برکتی، گھروں میں بے برکتی، تجارت میں بے برکتی، ملازمتوں میں بے برکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ اتنا پھیل گیا کہ الامان والحفیظ، آج اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا، مہارت اور ذہانت سمجھنے لگ گئے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بہت بڑا سخت کبیرہ گناہ جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، او کچھ قرآن کریم اللہ رب العزت فرما رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم لوگ بتوں کی ناپاکیوں سے بچو. بتوں کی ناپاکی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بتوں کی جو عبادت ہے اس کو ناپاکی سے تعبیر کیا ہے، کہ بتوں کی عبادت ناپاکی ہے، ان سے بچو. وجتنیبو قول الزور، اور جھوٹی گواہیوں سے بچو. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جھوٹ کی بات کو بتوں کے ساتھ بیان کیا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شرک. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کو بیان کیا؟ جھوٹ کے گناہ کو. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، عظیم. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اتقوا اللہ, تم لوگ اللہ سے ڈرو. طریقہ کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا, سچی اور سیدھی بات کرو. چکر بازی والی بات, گھما پھرا کے بات, ابھی کچھ تھوڑی دیر بات کچھ, کبھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کبھی پتہ چل رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, کبھی پتہ چل رہا ہے یہ کہہ رہا ہے, یہ سب چکر بازیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ کی نعمتوں سے, رحمتوں سے دور کر دیتی ہے. ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو, کیسے ڈرو, طریقہ کیا ہے ڈرنے کا؟ فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ. کتنی چھوٹی سی بات کی, یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ریاضتیں کرو, نہیں. سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو عمل کے بھی سچے, زبان کے بھی سچے, ان کے ساتھ رہ کر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہوگا. یہ ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ دیکھو ان لوگوں سے, صحابہ اکرام سے, اللہ کے نیک بندوں سے جھوٹ زبان سے نکلتا نہیں تھا, کوشش کر کے بھی نہیں نکلتا تھا. اور جب انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے. حضرت ابو بکر صدیق, مشہور واقعہ, ہجرت کا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے, چاروں طرف اعلان ہوئے ہوئے کہ جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کو یہ انعام دیا جائے. اب وہ ہجرت کے واقعے میں صرف ساتھ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. چل رہے ہیں, جان بچا کے ڈرتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اچانک راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی دوست مل گیا ہو, جو پرانا جان پہچان کا تھا, کسی گاؤں قبیلے میں کہیں رہتا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتا تھا. تو بات چیت ہوئی, سلام دعا ہوئی, حال احوال پوچھے, تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کا کیا حال ہے, یہ ہوتا رہا. پھر بات باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق پریشان کہ سچ بول دے تو جان گئی, جھوٹ کیسے بولے, زبان سے نکلتے نہیں, لقب صدیق ہے, کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا. اب شش و پنج مبتلا کہ یا اللہ کیا کروں, سچ بولوں تو جان, حالانکہ ایسے موقع میں سے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے, لیکن نکلتا ہی نہیں ہے جھوٹ زبان سے, اور صدیق ہے تو جھوٹ کیسے بولے. بس ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا, حاضر رجل یہدی للسبیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکلا. یہ آدمی ہمیں راستہ بتلاتا ہے, یہ آدمی ہمیں کیا کرتا ہے, راستہ بتلاتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ راستہ بتانے والا گائیڈ ہے, اور ان کی مراد یہ تھی کہ ہمیں یہ آخرت کا راستہ بتانے والے اور اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں, تو ایک لفظ بھی جھوٹ زبان سے نکلا نہیں اور مقصد بھی پورا ہو گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا, کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اور پھر فرمایا جب سچی بات کرو گے نا, ہر نیک عمل کا اثر انسان کے جسم کے اوپر آ کے پڑتا, ہر نیک عمل کا اثر انسان کے کاموں پر پڑتا ہے. جھوٹ کا اثر, جھوٹ کی نحوست انسان کے کاموں میں, کاروبار میں, زندگیوں میں مبتلا پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب سچی بات کرو گے, جھوٹی بات نہیں کرو گے, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سیدھا کر دے گا, کاموں کو سیدھا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. آدمی کہتا ہے کہ میں نے سچ بولا تو پھنس جاؤں گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ پھنس جاؤ گے لیکن تم بچ جاؤ گے. ان الصدق ینجی, حدیث میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچ انسان کو نجات دیتا ہے, والکذب جھوٹ جھوٹ یہ لکھ انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یصلح لکم اعمالکم, سچ بولو گے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سیدھا کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے. پھر انسان پھر فرمایا کہ دیکھو سمجھ لو بات کو, ومن یطع اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی, فقد فاز فوزا عظیما, وہ بڑی زبردست کامیابی اس نے حاصل کر لی. انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ گیا, شیطانی دھوکا, میں نے داڑھی رکھ لی میں دنیا سے کٹ گیا, لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کو, شیطانی دھوکا ہے. آدمی کہتا ہے کہ مسجد میں جانا شروع ہو گیا, شیطانی دھوکا ہے. میں نے فلانے کام کرنے شروع کر لیے, میں پیچھے رہ جاؤں گا, مسجد میں چلا جاؤں گا پیچھے رہ جاؤں گا, یہ سب شیطانی دھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو زبردست کامیابی ملے گی. آج مجھ کو یہ بتائیے آپ, آج مسلمان کتنی بڑی تعداد میں دنیا کے اندر ہے اور اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ماضی میں کبھی بھی نہیں تھی, لیکن مسلمان آج باعزت بن کر ہے کہ یہ نیچے ہو کر ہے؟ نیچے ہو کر ہے, باعزت ہو کر نہیں ہے. دولت اس کے پاس, تیل اس کے پاس, جغرافیائی علاقے اس کے پاس, سب کچھ اس کے پاس, لیکن عزت آج مسلمان کے پاس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کرتے نہیں ہیں. جب اطاعت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطاعت سے کامیابی ملتی ہے, دشمنوں کی غلامی کرنے سے کبھی اطاعت نہیں ملا کرتی, کبھی کامیابی نہیں ملتی. یہ ہے ہماری نظر کا دھوکا. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دشمنوں کے پیچھے چلیں گے, ان کی زبانوں کو بولیں گے, ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے, ان کے کلچر کو اپنائیں گے, ان کی تہذیبوں کو اپنائیں گے, یہ ترقی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ترقی کے راستے نہیں ہیں. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ, جس انسان نے اللہ کی اطاعت کی, تو اس کے رسول کی اطاعت کی, فقط فاز فوزا عظیما, اس کو زبردست کامیابی نصیب ہونے والی ہے, وہ زبردست کامیابی اس نے پالی. اللہ رب العزت ان آیات کو پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس چند آخری آیتیں رہ گئی ہیں, سورہ احزاب ہماری ان شاء اللہ یہ ختم ہو جائے گی. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت.